بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج اتوار ہے، آبان کی 23، نومبر کی 14 اور ربیع الثانی کی 8 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہے اور حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت باسعادت ہے، تو اسی مناسبت سے ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ فجر کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام منظر و پس منظر۔ اس پروگرام کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام صبح امید، اور صبح امید میں آج آپ سماعت فرمائیں گے، خاص طور پر یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے، تو اسی سلسلے میں آپ یہ پروگرام جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے اور آج کے دن کی دعا، اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں خطرناک آلودگی کی وجہ سے پیر سے سبھی تعلیمی اداروں اور سرکاری اداروں میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کے اتحاد پی ڈی ایم نے سنیچر کو کراچی میں جلسہ کیا۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کی سیکرٹری نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک قومی حکومت کی تشکیل پر زور دیا ہے، اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے بم دھماکے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں خطرناک آلودگی کی وجہ سے پیر سے سبھی تعلیمی اداروں اور سرکاری اداروں میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دہلی کے وزیراعلی اروند کیجریوال نے بڑھتی ہوئی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی میٹنگ طلب کی، جس میں نائب وزیراعلی منیش سسودیا، ریاستی وزیر صحت ستیندر جین، وزیر ماحولیات گوپال رائے اور دہلی کے چیف سیکرٹری نے شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد ایک ہفتے کے لیے دہلی کے سبھی سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کا اعلان کیا گیا، لیکن اسی کے ساتھ کہا گیا کہ اسکولوں کی آن لائن کلاسیں چلتی رہیں گی۔ دہلی میں پیر 14 نومبر سے 17 نومبر تک سبھی تعمیراتی کام بھی بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سنیچر کو ہندوستانی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے دہلی میں فضائی آلودگی کی خطرناک سطح پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی اور ریاستی حکومت کو آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں حکومت سے کہا ہے کہ پیر کو عدالت میں اس سلسلے میں رپورٹ پیش کرے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ ضرورت ہو تو لاک ڈاؤن کا بھی اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں عسکریت پسندوں کے حملے میں ہندوستان کے 5 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ادارے یو این آئی کے مطابق ریاست منی پور کے چوڑا چاند پور ضلع کے ایک گاؤں کے قریب مسلح علیحدگی پسندوں نے گھات لگا کر ایک سیکیورٹی دستے پر حملہ کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق منی پور کے مسلح علیحدگی پسندوں کے اس حملے میں 46 آسام رائفلز کے کمانڈنگ آفیسر کرنل بپلاپ ترپاٹھی سمیت 5 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ منی پور میں مسلح علیحدگی پسندوں کے اس حملے کے بعد سیکیورٹی دستوں نے سرچ آپریشن شروع کر دیا جو آخری اطلاع ملنے تک جاری تھا۔ پاکستان میں حزب اختلاف کے اتحاد پی ڈی ایم نے سنیچر کو کراچی میں جلسہ کیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں ریلی سے خطاب میں کہا ہے کہ کراچی سے شروع ہونے والی ریلی اسلام آباد پہنچے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے موجودہ حکمران ہوا میں اڑ کے اقتدار میں پہنچے ہیں، اس لیے انہیں عوام کے مسائل کا ادراک نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں نے عوام کے سامنے ایک فرضی دنیا پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ حکمرانوں سے پاکستان کو نجات نہیں دلائی گئی تو بقول ان کے ملک کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کراچی کے بعد 17 نومبر کو کوئٹہ اور 20 نومبر کو پشاور میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے پی ڈی ایم کے کراچی اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کا واحد راستہ عام انتخابات کا انعقاد ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے پی ڈی ایم کی کراچی ریلی میں شریک نہیں ہوئے۔ پاکستان کے شہر کوئٹہ میں ایک ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹ کے مطابق دھماکہ پولیس کی ایک گشتی گاڑی کے قریب ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا۔ کوئٹہ کی پولیس نے بتایا ہے کہ بم ایک سائیکل میں نصب تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس بم میں 3 سے 4 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا۔ بم کے اس دھماکے میں زخمی ہونے والوں میں ایک بچی اور 3 خواتین شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ کوئٹہ اور صوبہ بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بم دھماکے اور دہشت گردانہ حملے زیادہ ہوتے ہیں۔ ادھر باجوڑ میں راگان ڈیم کے قریب ایک ریموٹ کنٹرول دھماکے میں 2 پولیس اہلکاروں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کی سیکرٹری نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک قومی حکومت کی تشکیل پر تاکید کی ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کی سیکرٹری علی شمخانی نے جو افغانستان کے موضوع پر سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے ہندوستان کے دورے پر ہیں، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کی سیکرٹری علی شمخانی نے افغانستان کے موضوع پر 3ری علاقائی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہمیشہ تاکید کی ہے کہ افغان عوام اور قبائل امن و صلح کے خواہاں ہیں، لیکن امریکہ نے اس سلسلے میں مکر و فریب سے کام لیا اور اس کا افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں کوئی پروگرام نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو آج ایک طرف داعش دہشت گرد گروہ کا خطرہ درپیش ہے اور دوسری طرف قبائلی اور داخلی جنگ کا خطرہ بھی ہے، جس کی بنا پر ہمسایہ ممالک اور غیر ہمسایہ ممالک سبھی کو تشویش لاحق ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کی سیکرٹری نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک قومی حکومت کی تشکیل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں ایسی حکومت کا قیام ضروری ہے جس میں افغانستان کے تمام قبائل اور سیاسی گروہ موجود ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایران افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں ہر قسم کی مدد فراہم کرنے اور اس مشکل کو حل کرنے کے سلسلے میں اپنے تمام وسائل بروکار لانے کے لیے تیار ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان پر 3رے علاقائی سیکیورٹی اجلاس میں 8 ممالک کی جانب سے مشترکہ طور پر جاری دہلی اعلامیے میں اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے کہ افغانستان بنیاد پرستی، انتہا پسندی سے مبرہ رہے اور کبھی بھی عالمی دہشت گردی کا ذریعہ نہ بن پائے، اور افغان معاشرے میں تمام طبقات کو بلا امتیاز اور مساوی انسانی امداد مل پائے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال کی صدارت میں ہوئی کثیر الجہتی میٹنگ میں ایران، روس، قزاقستان، کرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے قومی سلامتی کے مشیروں یا سلامتی کونسل کے سیکرٹریوں نے شرکت کی۔ افغانستان کی طالبان عبوری حکومت کی درخواست پر پاکستان کے راستے ہندوستان بنیادی ضرورت کی اشیاء افغانستان برآمد کی جائیں گی۔ رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ افغانستان کی طالبان حکومت کے عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور ان کے ہمراہ وفد کی انجام پانے والی ملاقات کے بعد پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں خوراک اور غذائی اشیاء کی مشکلات کم کرنے کے لیے ان کا ملک افغانستان کے لیے ہندوستان کی غذائی اشیاء من جملہ گندم، چاول اور اسی طرح ضروری طبی وسائل و آلات کی منتقلی کے لیے تیار ہے۔ عمران خان نے کہا کہ طالبان کی درخواست پر انہوں نے پاکستان کے راستے افغانستان کے لیے ہندوستان کی گندم اور بنیادی ضرورت کی دیگر اشیاء کی استثنائی طور پر منتقلی کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ امید کی جاتی ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت عالمی برادری کے ساتھ اپنی مفاہمت کا عمل بدستور آگے بڑھاتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے لیے ہنگامی امداد میں سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان نے اسی طرح افغانستان کے منجمد کیے گئے اثاثوں کی فوری آزادی اور اس ملک کی معیشت کو تباہی سے بچانے کے لیے سہولیات کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسری جانب افغانستان کی طالبان حکومت کے وزیر خارجہ نے ملک میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے لیے عالمی برادری کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کی حکومت میں سبھی شامل ہیں اور مختلف اقوام کے افراد موجود ہیں۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی طالبان حکومت کے عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے پاکستان کے ایک ریسرچ سینٹر میں تقریر کے دوران کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت میں دیگر اقوام کے افراد بھی شامل ہیں اور اس حکومت میں سب ہی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری افغانستان کی حکومت میں مخالفین کو شامل کیے جانے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ ایسا کرنا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ طالبان کی موجودہ حکومت میں اس گروہ کے افراد ہی شامل ہیں، جبکہ علاقے اور دنیا کے مختلف ممالک نے مختلف نشستوں اور اجلاسوں میں افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل اور اس ملک میں انسانی حقوق کی پابندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے بم دھماکے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق بم کا یہ دھماکہ شہر کے مغرب میں ایک بس کے راستے میں ہوا، جس میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ اس دہشت گردانہ واقعے کے بارے میں ابھی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ جمعے کو بھی مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار میں اسپینگر کے علاقے میں ایک مسجد میں بم دھماکہ ہوا تھا، جس میں کئی نمازی شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیشن نے تاکید کی ہے کہ IAEA کو صرف سامراجی طاقتوں کے مفادات کے لیے نہیں، بلکہ تمام رکن ملکوں کے مفاد میں کام کرنا چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیشن کے رکن حسین نوشابادی نے خانہ ملت نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ IAEA ایک عالمی ادارہ ہے، جسے چاہیے کہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق تمام رکن ملکوں کے مفاد میں کام کرے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائی پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، ہماری عرصے سے خواہش تھی کہ ہم افغانستان کے موضوع پہ کبھی اس تناظر میں گفتگو کریں کہ وہاں پہ عوام کی مشکلات حل ہو رہی ہیں، وہاں پہ ویلفیئر کے پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ سیاسی استحکام آ چکا ہے، وہاں پہ ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کا اب کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں پہ منشیات جیسی لعنت ختم ہو چکی ہے، وہاں پہ داعش جیسے دہشت گرد اب کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 15 اگست سے لے کے آج 13 نومبر تک مسلسل افغانستان سے تکلیف دہ خبریں مل رہی ہیں۔ شاید ہی کوئی بڑا شہر ہو کہ جہاں پہ دہشت گردانہ کاروائی نہ ہوئی ہو، اور روز بروز افغانستان کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ موسمی حالات اپنی طرف سے، سیکیورٹی کے حالات اپنی طرف سے، عالمی تناظر کے اندر افغانستان کوئی ایک ایسے ملک کی صورت میں وہاں کی حکومت کو ایک باقاعدہ حکومت کے طور پہ تسلیم کرنے کے حوالے سے بہت سارے ایسے مسائل اور بہت سارے ایسے چیلنج ہیں کہ جس سے اس وقت افغانستان دوچار ہے. ہم نے بھی آج کے موضوع کو اسی تناظر میں آگے لے جانے کی کوشش کی ہے کہ منظر اور پس منظر بھی ہمیں کچھ واقعات کا پتہ چلتا رہے, اور ساتھ ہم ان چیلنجوں کا بھی ذکر کریں کہ جو اس وقت افغان عوام, افغان حکومت, افغانستان کے ہمسایہ ممالک کو درپیش ہیں. آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیجیے گا. افغانستان اور درپیش چیلنج, یہ رہے گا ہمارا آج کا موضوع. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دن جمعے کے دن پھر دھماکہ ہوا, اور وہ بھی مسجد کے اندر. آج بھی تھوڑی دیر پہلے جو ہمیں خبر ملی ہے, کابل کے اندر دہشت گردانہ واقعات ہوئے ہیں, اور بھی شہروں سے اس طرح کی ملتی جلتی خبریں آ رہی ہیں. پہلے مرحلے میں پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں, تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں. تہران میں مقیم افغان امور کے ماہر جناب حامد سیماب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. حامد سیماب جی, حامد, شروع یہاں سے ہم کر رہے تھے کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے کل کے دھماکے کے بعد, اور آج بھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں خبر ملی ہے کہ کابل میں آج پھر روڈ پہ کوئی دھماکہ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ داعش کے علاوہ کچھ باہمی اختلافات بھی طالبان کا جو حکومت کا انداز ہے اس کے اندر کچھ مشکلات بھی ہیں. آپ کے پاس تازہ ترین خبر کیا ہے؟
جی شکریہ. جس پر آپ نے بھی اشارہ کیا ہے, امریکہ نے افغانستان سے نکلنے کے فوراً بعد کافی کوشش کی کہ افغانستان میں مذہبی منافرت پھیلائے, کچھ اقدامات بھی کیے. جیسے کچھ ایک ہفتے پہلے اور طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد مساجد میں, بازاروں میں اور اسی طرح بے گناہ لوگوں کا خون بہایا گیا. انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح بھی افغانستان میں مذہبی منافرت پھیلائے, یعنی شیعہ اور سنی کے فسادات کرائے اور ان کو ہوا دیں. لیکن افغان عوام کے ہوشیاری سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مذہبی منافرت کے پلاننگ کو ناکام بنا دیا گیا ہے. پھر کابل میں اور پھر اس طرح دوسرے شہروں میں کوشش کی گئی لیکن ناکام رہے. اب دوسرے مرحلے میں جبکہ مذہبی منافرت یعنی شیعہ سنی کے اختلافات کو ہوا دینے میں یہ استعماری طاقتیں ناکام ہو چکی ہیں, تو اب انہوں نے قبیلوں اور اہل سنت کے مکاتب کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے, جس میں پہلا نشانہ کل ننگرہار صوبے میں مسجد پہ حملہ تھا اور سنیوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی. اطلاعات اس طرح ہیں کہ اس مسجد پہ بم حملے میں کئی افراد شہید ہو چکے ہیں اور اس طرح کافی سارے زخمی ہیں. مجھے امید ہے کہ اس علاقے کے باسی بھی اہل تشیع کے لوگوں جیسے ہوشیاری اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے, اور یہ منصوبے بھی انشاءاللہ استعماری طاقتوں کے ناکام ہو جائیں گے.
ہمارا رابطہ معروف تجزیہ نگار, معروف کالم نگار جناب اسلم خان صاحب سے ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب میری بات سن رہے ہیں؟ ڈاکٹر اسلم خان صاحب,
میں جی آپ کی بات سن رہا ہوں.
افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور اس وقت مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مساجد میں, روڈز پہ, ہاسپٹلز کے اندر بھی ایک طرف دہشت گردانہ واقعات ہیں, دوسری طرف ہمسایہ ممالک اور عالمی برادری وسیع البنیاد حکومت کے مطالبے کر رہی ہے. آپ اس وقت موجودہ صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا. باقی افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ بہت خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ خراب کرنے والے عناصر میں ہی ہیں جو چھوڑ کے بھاگے ہیں. اور بس سیدھی بات ہے جی, یہ امریکہ اور امریکیوں کے پٹھو ہیں جو افغانستان میں کیا پورے عالم اسلام میں جو ہے وہ حالات کو خراب رکھنے اور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ بالکل ایک صاف بات ہے. داعش کو عراق, یہ سیریا سے کون لے کے آیا؟ امریکی لے کے آئے نا جی. اور یہاں سے جب سیریا میں ضرورت تھی 2012 میں کون لے کے گیا تھا؟ یہ امریکی لے کے گئے تھے. باقی رہا یہ کہ سرما ہے, سرما میں دارا تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. اب پچھلے 20 سال میں افغانستان کی جو کا سماج ہے اس کی گنتر میں بڑی تبدیلی آئی ہے.
کابل شہر جو ہے وہ 60 لاکھ کا شہر ہے جی. اب اصل میں سارے مسائل جو ہے یہ ان بڑے شہروں کے ہیں کہ یہاں پہ کھانے پینے کا, یہاں پہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ کیا ہوگا. باقی وہ جو 80% دیہاتی افغان ہیں ان کے تو یہ ایشو ہی نہیں ہے, انہوں نے تو بیس لائن پہ زندگی گزارنے, اور ایک بخاری جو ہے اس وقت گرم کی ہوگی, اور جو سوکھی دال روٹی بیسر ہوگی وہ کھا کے اللہ کا شکر کر کے وہ پڑے رہیں گے. جہاں تک ہے فرقہ واریت کا معاملہ, فرقہ واریت کا جو معاملہ جو کھیل ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے کئی دہائیوں سے, آپ کو پتا ہے کہ کون اس کے پیچھے وہ شہ دے رہا ہے اور وہ ہلا رہا ہے اپنے تنابے کھینچ رہا ہے, یہ جانے مانے پہچانے لوگ ہیں. اب اصل میں یہ ہے کہ جتنا مرضی ہم تکلفات سے کام لیتے رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک طرف جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں, اور دوسری طرف وہ ہیں جو امریکہ کے ماننے والے ہیں. اس میں وہ جو ہے نا ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی تجزیہ کرنے کا. میں تو یہ عرض کروں گا افغانستان میں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو یہ قحط کی خبریں پھیلا رہے ہیں, جو یہ وہاں پہ بچیوں کے سکولوں کی خبریں پھیلا رہے ہیں, یہ ساری آپ کو پتہ ہی ہے یہ 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 کہاں سے یہ ڈوریاں ان کی ہلائی جا رہی ہیں. جہاں تک ہے گورننس کا معاملہ, اور جہاں تک ہے کہ وسیع اور بنیاد حکومت جو ہے ہونی چاہیے, یہ بھی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وسیع اور بنیاد حکومت کی بات جو ہے یہ امریکی کر رہے ہیں, یہ آپ کے مڈل ایسٹ کے ہمارے جو برادر ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ اپنے ملکوں میں کیوں وسیع اور بنیاد حکومت نہیں بناتے؟ قطر کے ساتھ انہوں نے 3 سال کیا کیا آپ کو پتہ ہی ہے. یہ ابھی فضول باتیں ہیں. طالبان نے اپنے حساب سے بڑی اچھی براڈ بیس گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل دی.
اس وقت ہمارے ساتھ ایک بڑے آگاہ صحافی اور افغانستان کے امور میں جسے آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی اندر تک گہرائی سے جاننے والے اعزاز سید موجود ہیں. اعزاز سید خود جب یہ انتقال اقتدار کا مرحلہ تھا 15 اگست اور ان ایام میں, تو خود اعزاز سید خود افغانستان اور کابل میں تھے. تو اعزاز سید سلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
جی اعزاز بھائی بتائیے گا, جب آپ وہاں پہ تھے اور انتقال اقتدار کے مراحل طے ہو رہے تھے, کیا اس وقت آپ نے ایسی کوئی چیز محسوس کی تھی کہ اتنے پرسکون انداز سے انتقال اقتدار ہو رہا ہے لیکن بعد میں اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات ہوں گے کہ مساجد, ہاسپیٹل, عمارتیں, عام روڈز, اور یہ آپ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی آپ کے ذہن میں تھا اس وقت, آپ نے کیا محسوس کیا تھا؟
حکومت فعال ہو رہی تھی, اس وقت اتفاق سے میں وہاں پہ موجود تھا. اس وقت ایک چیز جو آتر کے ساتھ رپورٹ ہو رہی تھی کہ جو داعش ہے وہ دن بہ دن زور پکڑ رہی ہے. جو اشرف غنی گورنمنٹ تھی وہ توجہ اپنی زیادہ جو انرجی تھی وہ طالبان کے حوالے سے خرچ کر رہی تھی. جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے وہ بات کر رہی تھی, لیکن ساتھ ساتھ یہ خبر تو آتر کے ساتھ آ رہی تھی کہ داعش زور پکڑ رہی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا 15 اگست کو جب طالبان داخل ہوئے افغانستان میں, تو اس کے بعد افغانستان کابل میں, تو 15 اگست سے جب وہ کابل میں داخل ہوئے تو اس کے بعد کابل شہر میں بھی دھماکے ہوئے, اور جو سب سے اب تک کا جو سب سے بڑا دھماکہ میں کہوں تو وہ 28 اگست کا تھا جو ایئرپورٹ کے قریب ہوا, جس میں امریکی بھی مارے گئے, مقامی لوگ بھی مارے گئے. تو اب کرنے کی یہ ہے بات, کہنے کی یہ ہے کہ یہ نظر آ رہا تھا اور یہ آج سے نظر نہیں آ رہا تھا, یہ 2016 سے آنورڈ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ اس وقت بھی 2016 سے آنورڈ بھی جب ان کا معاہدہ نہیں ہوا تھا امریکہ کے ساتھ, تو انہوں نے مل کے داعش کے خلاف, امریکہ کے ساتھ مل کر طالبان نے داعش کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا تھا. تو اس وقت بھی پتا چل رہا تھا لوگوں کو کہ جو بڑا چیلنج اب آ رہا ہے وہ داعش کا ہی آ رہا ہے. تو اور وہ اب طالبان نے تسلیم کیا ہے کہ داعش ایک چیلنج ہے اور وہ اس سے کام کر رہے ہیں.
جی اعزاز سید بہت شکریہ. اسلم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بڑی تیزی سے گزر گیا. ہم اپنے ناظرین کے لیے اپنے تجزیہ نگاروں سے مزید بھی سوالات کرنا چاہ رہے تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے خدا کرے کہ ہم افغانستان کے بارے میں ایک اچھی خبر کے ساتھ اور دنیا میں امت مسلمہ کے عنوان سے کسی اچھی خبر کے عنوان سے پروگرام منظر و پس منظر کریں. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں, ابس اور بیکار بحث نہ کرو کہ اس سے تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی, اور دوسروں سے زیادہ مذاق بھی نہ کرو کہ اس سے دوسروں میں بھی تم سے مذاق کرنے کی جرأت پیدا ہو جائے گی. فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. آسمان امامت و ولایت کے 11ویں درخشاں ستارے فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 8 ربیع الثانی سن 232 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد ماجد حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور والدہ گرامی حضرت حدیثہ ہیں. آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد ہے, لیکن آپ عسکری کے نام سے مشہور تھے. عسکری عسکر کی طرف منسوب ہے, جو سامرہ کے ناموں میں سے ایک نام تھا. فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور حیات کا اکثر حصہ عباسی دارالسلطنت سامرہ میں نظر بندی یا قید کی حالت میں گزرا, مگر اس حالت میں بھی آپ کے بلندی کردار اور سیرت طیبہ کے مظاہرات سے جو اثر پڑا اس کا خوبصورت تجزیہ علامہ سید ابن حسن صاحب جارچوی نے نہایت ہی خوبصورت الفاظ میں کیا ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ ہزاروں رومی اور ترکی غلام جو آہستہ آہستہ دربار خلافت میں رسوخ پا رہے تھے, اور اپنی ان رشتہ دار عورتوں کی مدد سے جو بادشاہ کے حرم میں دخیل تھیں, اعلیٰ عہدوں اور منصوبوں پر فائز ہوتے جا رہے تھے. خلیفہ کی اخلاقی کمزوریوں کو دیکھ کر بالکل اسلام سے بیگانہ اور دین سے متنفر ہو جاتے, مگر ان ائمہ دین نے جو خلیفہ کی بدکرداریوں کے مقابلے میں ایک اعلیٰ درجے کی سیرت پیش کرتے تھے, اسلام کا بھرم رکھ لیا اور مسلم معاشرے کو برباد ہونے سے بچا لیا. جب عامۃ الناس آل رسول کے ان بہترین عمایت کو دیکھتے اور سیرت و کردار کے ان اعلیٰ نمونوں پر نگاہ ڈالتے, تو ان کو یقین آ جاتا تھا کہ دین اسلام کچھ اور چیز ہے, اور اس کا نام لے کر ملکوں پر حکمرانی کرنا کچھ اور شے ہے. دارالحکومت اور شاہی دربار کے قرب میں ائمہ دین کی موجودگی نے اسلام کو ایک بڑے انقلاب سے بچا لیا. بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر لوگوں نے اقربائے نبی کے دامن میں پناہ لی تھی, اور سمجھتے تھے کہ اب ہم اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں گے. جب عباسیوں کی آمد بھی دینی اور معاشرتی گتھیوں کو سلجھا نہ سکی تو فطری طور پر لوگوں کو یہ احساس پیدا ہو چلا کہ اسلام بھی امن پذیر معاشرہ پیدا کرنے سے قاصر ہے، مگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے وجود نے مسلمانوں کو مطمئن کر دیا کہ اسلام کے صحیح مبلغ ابھی تک برسر اقتدار نہیں آئے اور ان کو اصلاح امت، تشکیل و سیرت و تعمیر اخلاق کا موقع نہیں ملا۔ اس لیے ملک کی بدحالی اور تباہی کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے، بلکہ وہ قابو یافتہ جماعت ہے جو اسلام کا نام لے کر دنیا کے سر پر سوار ہو گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی اگرچہ تقریباً پوری زندگی قید و بند میں رہی، پھر بھی اپنے جد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور دیگر اسلاف کی سیرت کے مطابق جب بھی اسلام کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑی، آپ نے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اقدامات انجام دیے۔ چنانچہ جب قحط کے موقع پر ایک عیسائی راہب نے بارش کرا کر اپنی روحانیت کے مظاہرے سے دارالسلطنت عباسیہ کے بہت سے مسلمانوں کے ارتداد کے آثار پیدا کر دیے، تو اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے اس کے طلسم کو شکستہ کر کے مسلمانوں کی استقامت کا سامان بہم پہنچایا۔ اس کے علاوہ آپ نے سچے پرستاران دین کی دینی تعلیم و تربیت کے فریضے کو نظر انداز نہیں کیا، اس کے لیے اپنی طرف سے سفرا مقرر کیے جو اپنی بصیرت علمی کی بنا پر مسائل شریعہ کا جواب دیتے تھے، اور جن مسائل میں امام علیہ السلام سے کچھ دریافت کرنے کی ضرورت پڑتی تھی ان کا خود مناسب موقع پر امام علیہ السلام سے جواب حاصل کر کے سائل کی تشفی کر دیتے تھے۔ انہی کے ذریعے سے اموال خمس کی جمع آوری ہوتی تھی اور وہ تنظیم سادات اور دیگر دینی مہمات پر صرف ہوتا تھا۔ اس طرح سلطنت دنیوی کے متوازی حکومت دینی کا پورا ادارہ کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ نے قید و بند کے اس شکنجے میں بھی معارف اسلامی کی خدمت جاری رکھی، حالانکہ آپ کا زمانہ پرارشوب تھا، لیکن پھر بھی راویوں نے بہت سی روایات نقل کی ہیں جو علم و معرفت میں اپنا مقام رکھتی ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے بڑے متقی و پرہیزگار، صاحب فضیلت اور نہایت ہی شریف انسان تھے۔ خداوند عالم کی عبادت و بندگی میں بے نظیر تھے۔ عبادت و بندگی میں اس قدر غرق رہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی جانب مجذوب کر کے انہیں خدا کی یاد میں مشغول کر دیتے تھے، یہاں تک کہ گمراہ اور منحرف افراد کو بھی سیدھے راستے پر گامزن کر کے انہیں اہل عبادت اور نماز شب کا پابند بنا دیتے تھے۔ آپ کی معرفت کی کشش بدترین افراد تک کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی اور لوگ آپ کی ملکوتی جاذبیت کے اثر سے بہترین انسانوں میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ امام علیہ السلام کے قید خانے پر حاکم داروغہ زندان صالح بن وصیف اس بارے میں کہتا ہے، میں نے اپنے دو نہایت ہی سخت اور بدترین سپاہیوں کو ابو محمد ابن الرضا امام حسن عسکری پر ناظر کی حیثیت سے رکھا، لیکن یہ دونوں ان کی معاشرت کے اثر سے بدل گئے اور عبادت و مناجات میں بلند ترین مرتبے پر پہنچ گئے۔ پھر میں نے ان دونوں سپاہیوں کو بلایا اور عباسیوں کے سامنے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو ان دونوں نے کہا، ہم ایسے انسان کے بارے میں کیا کہیں کہ جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور پوری رات خداوند عالم کی عبادت و مناجات میں مصروف رہتا ہے اور خدا کے ذکر کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتا ہے، اور جس وقت ہماری طرف نظریں اٹھا کر دیکھتا ہے تو ہمارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے جس پر ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، لیکن یہ کور دل عباسی حاکم ائمہ معصومین علیہ السلام کی معنوی شخصیتوں اور ان کے عرفانی جذبوں سے ہمیشہ وحشت زدہ رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور عوام کے درمیان فاصلہ اور جدائی پیدا کر دیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔
سامعین،
محترمہ سیدہ فاطمہ رضوی صاحبہ پاری پٹی اعظم گڑھ یوپی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ریڈیو تہران بہترین پروگرام پیش کر رہا ہے، سن کر اچھا لگتا ہے اور ایمان کو جلا ملتی ہے۔ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتی ہوں اور مجھے آپ کے تمام پروگرام بہت ہی پسند ہیں۔ پروگرام نور ایمان، خلقت کی رانائیاں، گھر اور گھرانہ، منارے نور اور صبح امید نہایت ہی معلوماتی اور اثر انگیز پروگرام ہیں۔ ریڈیو تہران اردو سروس سے ہمارے گھر کے تمام افراد آشنا ہیں اور بعض پروگرام، خاص طور پر مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام، دل کو جلا بخشتے ہیں۔ خداوند عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ اور سامعین، محترمہ سیدہ فاطمہ رضوی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اسلام کے دشمن ہیں زمانے میں ہر ایک سو،
زمانے میں ہر ایک سو
بکھری ہے اس جہاں میں مسلمان کی آبرو،
مسلمان کی آبرو
مضبوط مولائی کا، مضبوط مولائی کا تو ایمان بنا دے، ایمان بنا دے پروردگار، جلاتے ہیں یہ
قرآن،
اپنے سوا کسی کو سمجھتے نہیں انسان، نفرت بھرے دلوں کو، نفرت بھرے دلوں کو مہربان بنا دے، دے مہربان بنا دے پروردگار، پروردگار درد ہر دل میں جگا دے،
جگا دے
کیا گھر سے اقوت ہے مسلمان کو بتا دے،
کو بتا دے
یہ بخششوں کا انکی، یہ بخششوں کا انکی تو سامان بنا دے، سامان بنا دے پروردگار،
اللہ اللہ اللہ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طاہر شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 آبان 8 ربیع الثانی اور 14 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ ربیع الثانی سن 232 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مدینے میں ولادت ہوئی۔ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام علی النقی علیہ السلام کے ساتھ عباسی حکومت کی طرف سے جبر اور دباؤ کے تحت عراق کے شہر سامرہ ہجرت کی۔ آپ تقریباً 13 سال تک وہاں رہے اور اپنے والد گرامی سے قصبے فیض کیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد تقریباً 5 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کی ہدایت و امامت کے فرائض انجام دیے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور امامت عباسی حکمرانوں کے سیاسی اور فوجی اقتدار کے عروج کا زمانہ تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر صرف 28 سال تھی، جس میں سے کچھ سال نظر بندی، جلاوطنی اور عباسی حکمرانوں کے قید خانے میں گزرے۔ اس حال میں بھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مسلمانوں کی ہدایت و رہبری کے چراغ کو روشن رکھا، جس کا واضح اثر مسلمان دانشوروں کی تربیت ہے، جنہوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی علوم حاصل کیے اور مختلف اسلامی علوم کے میدان میں خاص کارنامے انجام دیے۔ چودہ نومبر 1533 عیسوی کو ہسپانوی سیاحوں نے سرزمین ایکواڈور پر قدم رکھا، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اسے اپنی ایک کالونی میں تبدیل کر دیا۔ ایکواڈور پر ہسپانیہ کا 3 صدی تک قبضہ رہا۔ 1822 میں سائمن بولیوار کی قیادت میں ایکواڈور میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اور یوں ایکواڈور اسپین کے تسلط سے رہائی پانے کے بعد کولمبیا کی فیڈریشن میں شامل ہو گیا۔ تاہم 1830 میں کولمبیا کی فیڈریشن تحلیل ہو گئی، اور ایکواڈور سمیت اس فیڈریشن کے سبھی رکن ملکوں نے علیحدہ جمہوری نظام قائم کر لیا۔ چودہ نومبر 1889 عیسوی کو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور اسی زمانے میں ہندوستان کی تحریک آزادی میں شامل ہو گئے۔ اس دوران کئی مرتبہ انہیں گرفتار کیا گیا، تاہم اپنے وطن کی برطانوی سامراج سے رہائی کے لیے کی جانے والی جد و جہد سے انہوں نے کبھی پسپائی اختیار نہیں کی۔ وہ 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم بنے، اور تقریباً 17 برس تک اس عہدے پر فائز رہے۔ جواہر لال نہرو 1964 میں انتقال کر گئے۔ چودہ نومبر سن 1832 عیسوی کو ڈنمارک کے معروف ماہر لسانیات راسموس راسک کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1787 میں پیدا ہوئے تھے اور اسکولی تعلیم کے دوران ان کو مختلف زبانوں میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ راسمس راسک نے مختلف زبانوں کے بارے میں مطالعہ کیا اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 55 زبانیں سیکھ لی تھیں۔ انہوں نے سن 1816 میں ایک طویل سفر کا آغاز کیا جس کے دوران انہوں نے روس، ایران اور ہندوستان کا بھی دورہ کیا اور اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ ان کا سب سے اہم کام زبان کی 8 گروپوں میں درجہ بندی کرنا ہے۔ تیئیس آبان 1294 ہجری شمسی کو ایران کی تیسری پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی معطل کر دی گئی۔ سلسلہ قاجاریہ کے آخری بادشاہ احمد شاہ کی ایما پر یہ پارلیمنٹ معطل ہوئی۔ یہ نامناسب اقدام روس اور برطانیہ کے سفرا سے احمد شاہ کی ملاقات کے بعد عمل میں آیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس زمانے میں روس اور برطانیہ ایران کو پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے خلاف لڑانا چاہتے تھے، اسی مقصد سے انہوں نے اپنی افواج کو ایران بھیجا۔ انگریزوں نے جنوب میں اپنی فوجیں اتاری اور روسی فوجیں شمال سے تہران کی طرف بڑھیں۔ روسی فوج کے تہران کے جانب پیش قدمی کے بعد ممبران پارلیمنٹ کے گروپ نے ملک میں غیر ملکی افواج کے داخل ہونے اور ایران کی آزادی و عرضی سالمیت پر ان کے حملے کے خلاف ایک قومی دفاعی کمیٹی تشکیل دی، لیکن انہیں بھی کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی کیونکہ اس وقت حکومت ایران حکام کی نااہلی کی وجہ سے اپنے نازک ترین حالات کو پہنچ چکی تھی۔ November 14 کو عالمی یوم ذیابیطس منایا جاتا ہے۔ شہری زندگی میں وسعت، غذائی معیارات میں تبدیلی اور انسان کے مناسب جسمانی فعالیت میں کمی، یہ سب ذیابیطس یا شوگر کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجوہات ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری جس میں مبتلا افراد کی تعداد میں ہر سال عالمی پیمانے پر اضافہ ہو رہا ہے۔ 14 November کو جو انسولین کی دریافت کرنے والے سائنسداں فریڈرک بینٹنگ کا یوم پیدائش ہے، سن 1991 میں بین الاقوامی ذیابیطس فاؤنڈیشن IDF اور عالمی ادارے صحت WHO نے پہلی بار عالمی یوم ذیابیطس قرار دیا تھا، جس کا مقصد تیزی سے پھیلنے والے اس مرض، اس کی روک تھام اور اس کے علاج معالجے کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروں کے یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامن پروگرام یادوں کے جھروکھے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما اکثر نو بے نجو ہو بل انجو و ایو کیا ارغبو فیل باس العافیت و تمام ها و شمول سلامت و دوام ها و اعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا و ما بعده من الآحاد من الشرک والالحاد و اخلص لک دعائی تعرضا للاجابه و اقیم علی طاعتک رجاء للاثابه فصل علی محمد خیر خلقک الداعی الی حقک و اعزنی بعزک الذی لا یضام و احفظنی بعینک التی لا تنام و اختم بالانقطاع الیک امری و بالمغفرت عمری انک انت الغفور الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.